تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ، اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى. ہاں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، واقعہ پیچھے سے چل رہا تھا اسی کی کنٹینویشن ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ان کو ان کی پچھلی زندگی کی کچھ باتیں یاد دلا کر تسلی دی گئی کہ جو رب تمہیں پہلے مشکلات سے بچا سکتا ہے، اگر اب اس راستے میں بھی کچھ مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو تمہیں اپنے نفس کے لیے چن لیا، یعنی تم تو میرے خاص بندے بن گئے ہو، تم میرے قریبی ہو گئے ہو. یہ جو لفظ ہے سوات نون عین سے ہے. سنت کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، فن مہارت کے لیے ڈھالنا، اختیار کے معنوں میں، یعنی میں نے تمہیں چن لیا، اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے کام کو کر سکو. اللہ کسی کو اپنی ذات کے لیے چن لے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے. دنیا میں کتنے لوگ چنے جاتے ہیں، لیکن جو رب کے لیے چنا جائے وہ واقعی قابل رشک ہے. اللہ تو ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے چن لے. بعض دفعہ انسان بڑی بڑی دعائیں تو مانگ لیتا ہے، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تو اس پہ چونک جاتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اذهبا انت واخوک، اخوک سے یہاں مراد ہارون علیہ السلام ہے. کیسے جاؤ؟ بھی آیاتی، میری آیتوں کے ساتھ. یہ کون سی آیتیں تھیں؟ تورات تو نازل نہیں ہوئی، یہاں اس سے مراد معجزات ہیں. ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے چن لیا، چن کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا. پہلے بنی اسرائیل سے چنا، اور اب مختلف مرحلوں کے ذریعے سے چنا، مشکلات سے نکال کے، آزمائشوں سے نکال کے اب ان کو اسٹرانگ کر دیا. جیسے فرنیچر کی رگڑائی کی جاتی ہے، پھر پالش کی جاتی ہے، پھر چمکتا ہے. یا پتھر کو تراشا جاتا ہے، جتنا اس کو رگڑا جائے اتنی چمک آتی ہے. اسی طرح کوئی انسان جب تک مختلف مراحل سے نہیں گزرتا والا مقام پر نہیں پہنچتا. دنیا کا سب سے اعلیٰ کام اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، تو کیا پھر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہ تپائے، نہ نکھارے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایسی تربیت کی گئی، ایسے ایسے اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ماؤں کی گود میں پر اطمینان زندگی بسر کرنے والے بچے نہیں پہنچتے، لاڈلے وہاں نہیں پہنچتے، کیونکہ ماں نے تو آنسو آنے ہی نہیں دینے ان کی آنکھوں میں، تو ان کو اپنے آنسو پوچھنے کہاں سے آئیں گے. اور جو لی نفسی کا لفظ ہے نا، یہ بھی اس لیے کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا، اب تم بھی میرے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھنا. اللہ کسی کو جب اپنے لیے چنتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی پھر صرف اسی کو چنے. تزکیہ کیا جا رہا ہے، آگے سے، باہر سے، اندر سے. دنیا میں اب دیکھیے کسی کا چناؤ ہوتا ہے تو وقتی مہارت دیکھی جاتی ہے، کوئی ایکسپیرینس ہوا، تجربہ کیا، چل پڑے، مس ورڈ بن گئے، ایک سال چنیں گے، اگلے سال نیچے اتار دیے گئے. لیکن اللہ کسی کو چنتا ہے نا، تو اس کو پھر پارٹ ٹائم نہیں چنتا، اس کو لمبے عرصے کے لیے چنتا ہے. کہا دیکھو تم جا تو رہے ہو، یہ معجزے لے جاؤ، اور اسی موقع پہ بھی ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا، اور ساتھ ہی نصیحت کی گئی کہ دیکھو میری یاد سے نہ تھکنا. تنیا کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، واؤ نون یا اس کا روٹ ہے. ون یون، سستی کرنا، کاہلی کرنا. اور ذکری کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تسبیح سے، یعنی ذکر کے معنوں میں. سورۃ انفال آیت 45 میں آتا ہے، اذا لقیتم فئتا فثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا، جب کسی جماعت سے ملنے لگو تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اور اسی طرح ذکری سے مراد تبلیغ بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اللہ کی باتوں کو ذکر کہا گیا. سورۃ اعلیٰ آیت 9 اور 10 میں اس کا ذکر آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کا نام بلند کیا جائے گا. اس میں پیغام دیا گیا کہ دیکھو، جب دوسروں کو میری طرف بلاؤ گے تو سستی نہ کرنا، پورا پورا حق ادا کرو. وقت، تیاری، کوشش، محنت، ہر طرح سے کوشش کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. ذکر اور اللہ کے دین کا کام، ان کا گہرا تعلق ہے. دائی کو جو آزمائشیں پیش آتی ہیں نا، ان سے بے نیاز کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی یاد میں دن گزرے، راتیں گزرے. جس کو اللہ یاد رہتا ہے نا، اس کو پھر دوسری چیزیں زیادہ یاد نہیں آتی، اور آئے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں. ذکر الہی اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان ایک دوسری ہی دنیا میں آنے لگتا ہے، ایک دوسرا حال ہونے لگتا ہے اس کا. اس لیے زندگی میں اپنے لیے ایک اصول نوٹ کیجئے کہ جب کبھی کسی مشکل میں، دین کی ہو یا دنیا کی، آزمائشیں تو آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، پھر دنیا کی آنے لگیں گی. جب کوئی مشکل آئے، رب کو یاد کر لیں، جو دل میں آئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ. اٹھتے بیٹھتے آپ فیل کریں گے کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے گی، شدت میں کمی ہو جائے گی. یہی یہاں کہا گیا کہ ذکر کرتے رہنا، مجھے یاد کرتے رہنا. اذھبا الی فرعون انہ طغا، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. اذھبا تثنیہ ہے، موسیٰ کو کہا گیا اور ہارون بھی ساتھ تھے، لیکن دونوں برابر نہیں تھے. موسیٰ متبو تھے اور ہارون تابع تھے، یعنی ہارون اتباع کر رہے تھے اور موسیٰ وہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. کیوں بھیجا؟ انہ طغا، کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے، بہت طغیانی آ گئی اس کے اندر. فرعون کی طغیانی کیا تھی؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ ہوں، میں بڑا رب ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بلکہ یہاں سے اب آگے آپ دیکھیں گے تو کافی آیات جو ہیں تبلیغ کی اسٹریٹجی بتائیں گی، دعویٰ ٹیکنیکس، کہ جب اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ کہنے کے لیے نکلو تو کیا طریقے کریں. پہلی بات آپ دیکھیے بھی آیات ہی کا لفظ تھا، اللہ کی آیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی باتوں کی بجائے رب کی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے یہاں ید بیضا اور عصا مراد ہے، لیکن آج بھی جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، بہترین دعوت اللہ کے کلام کی ہے. آپ کی باتوں کا وہ مول نہیں ہوگا جو اللہ کی بات کی قیمت ہوگی، اور کوئی کسی کی سنے بھی کیوں. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے کاموں میں ذاتی ذکر اذکار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ لے کے جانا چاہیے، اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. پیچھے آپ نے دیکھا موسیٰ اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کے گئے تھے. اگلا اصول کیا ہے؟ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. فرعون جیسے سرکش کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ قول اللینا، نرم بات، صفت اور موصوف ہے. لانا یلینو سے لینن ہوتا ہے، نرم بات، نرم. لینا کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو، جو شروع میں نکلتا ہے نا، بڑا سافٹ سا ہوتا ہے. اللہ اکبر، دعوت کے لیے نرم لہجے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تو وہ بات ویسے ہی پسند نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھیں یا اپنی بڑائی میں مبتلا ہوں، وہ اللہ کی بات کو کہاں سنیں گے؟ اور اگر انداز بھی سخت ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اوپر سے گزر جائے گی۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ نرم انداز میں بات کیوں کی جائے، تبلیغ کرنی ہے تو کھڑک کے بات کرو، اور بعض لوگ تو اتنی آوازیں اونچی کر لیتے ہیں کہ وہ کانوں کے بھی اوپر سے گزر جاتی ہیں، گھن گرج کی آوازیں۔ اب دیکھیے کہ بارش ہوتی ہے نا، تو وہ بارش کس زمین کے اندر جاتی ہے؟ جہاں کی مٹی نرم ہوتی ہے، سخت مٹی پہ، سیمنٹڈ، موزیک، سیرامکس، اس کے اوپر آپ بارش ڈالتے بھی جائیں گے نا تو اندر نہیں جائے گی۔ اور دلوں کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے نرمی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی کے راہ راست پر آنے اور اسے قبول کرنے کی دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں۔ ایک کیا ہوتی ہے کہ دعوت کو پوری طرح سمجھ کر حق بات کو قبول کر لے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے۔ یہ دونوں باتیں بتا دیں کہ دیکھو، تم نرم بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید تذکیر ہو جائے، سمجھ آ جائے، حق اندر اتر جائے، اور اگر نہیں بھی آتا نا تو او یخشا، خوف تو آئے گا نا، کس کو جھٹلا رہا ہوں، کس کی بات نہیں مان رہا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان سختی سے بات کرتا ہے نا تو بعض دفعہ الٹا اثر ہوتا ہے، جو مخاطب ہے وہ اصل بات سمجھنے کی بجائے انداز پہ تنقید کرنے لگتا ہے، اور اس کے لہجے کی سختی کی وجہ سے ضد اور مخالفت پر اتر آتا ہے۔ تو یہ اگلا سبق ہم نوٹ کریں گے، اور یہاں پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ غیر مسلموں کو تبلیغ کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، تو اپنوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ فرعون تھا، سخت بات بولے گا تو کہا تم نرم کر لو، پہلے ہی نرم ہو جاؤ۔ اور یہی بات سورت نازیات آیت 18 اور 19 میں آتی ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّى، بس کہیے کیا تیرے لیے ہے کہ تو پاک کیا جائے، تجھے راستہ دکھایا جائے۔ سورت نحل آیت 125، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت کے ساتھ، موضع حسنہ، دلوں میں اترنے لے طریقے سے بات کرو۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہم عام انسانوں سے بات کرتے وقت سخت بات کرتے؟ آپ اپنے بچوں سے بات کر لیں، اپنے شوہر سے بات کر لیں، اپنے بہن بھائیوں سے کریں، انسانی طبیعت کس انداز کو پسند کرتی ہے؟ نرم تربیت کو۔ جتنا بھی مرضی انسان کو کھلے دل کا کیوں نہ ہو، بڑا بے تکلف کیوں نہ ہو، آپ ذرا سخت بات کریں تو میاں کو بھی غصہ آنے لگے گا کہ یہ کیا انداز ہے۔ تو کیا دین کے لیے ہم انسانی جذبات کو مجروح کر دیں؟ اگر ہمارے انداز میں عاجزی ہے، اگر ہمارے انداز میں نرمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نرمی اس کے دل کو نرم کر دے۔ ہاں، لوچ نہیں ہونا چاہیے لیکن نرمی ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے کہا، اے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔ خوف تھا نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ ہم نرم بات تو کریں گے لیکن کوئی مشکل تو نہیں ہو جائے گی؟ کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا جہاں کوئی کنٹراورسی ہوتی ہے، تو خوف دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ کس موڈ میں بات کرتا ہے۔ اس سے کوئی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، بشر بھی تھے۔ اور یفرط کا لفظ فوراتا سے ہے، افراط کہتے ہیں کسی چیز کو زیادہ کرنا، اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا۔ فرعون کیا افراط کرے گا کہ قبل از وقت ہی ہمیں قتل کر دے، ہمارے آنے کی بات سن کے ہی قتل کروا دے کہ پکڑ لو اس کو، بات ہی نہ سنے۔ اور یتغا تو غیانی سے، کیا سرکشی کرے گا؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا، یعنی گالیاں دے یا دین کو برا بھلا کہے گا۔ دوسرا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اور ستانے لگے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ کو ڈس لیتی ہیں، اور اسی طرح یہ کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। अल्लाह ने अपनी माईयत का यकीन दिला दिया। और ये जो साथ है ना, अल्लाह ताला की माईयत मादी माईयत नहीं है, इल्मी माईयत है, इकदार कुदरत वाली माईयत है। ये छोटा सा नुक्ता है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा गलती की जाती है। ऐसी आयात को लोग सामने ला के कहते हैं, देखो अल्लाह ताला इंसान के अंदर खलूल कर जाता है, जिसको कहते हैं ना हाजिर नाजिर, हर जगह अल्लाह ताला बंदे के अंदर भी है, दिल में है, बाहर है, तू है। ये खलूल का तरीका इससे नहीं निकलता। इससे मुराद के कि मैं हूँ आसमानों पे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये ऐसे ही लगता है मुझे, अल्लाह के लिए तो मिसाल नहीं, लेकिन अपनी बात को समझने के लिए हम बात कर सकते हैं। मसलन एक बच्ची है, दूर रहती है माँ से, बच्ची किसी मुश्किल में है, कोई उसके ऊपर मुश्किल वक्त आ रहा है, हॉस्पिटल जाना है, तो माँ दूर बैठी क्या कहती है फ़ोन पे कि बेटा गम ना करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे पास हूँ, फिक्र नहीं करो। वो कौन सा साथ होता है? दुआओं का साथ होता है, ख्याल रखने का साथ होता है। यहाँ भी यही मुराद है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारे हालात को जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ वहाँ क्या होगा, मैं इन वक्त पर आके बचा लूँगा। फ़ातियहु, बस जाओ उसके पास। फ़कूला इन्ना रसूला रब्बिक, और तुम दोनों कहना कि हम रब के रसूल हैं, भेजे हुए हैं, लिहाजा फ़रसिल माना बनी इसराइल, बस भेज दो हमारे साथ बनी इसराइल को। वला तुअज़्ज़िबहुम, और उनको अजाब ना दो। क़द जीना कभी आयतिम मिर रब्बिक, और हम आपके पास रब की निशानी लेकर आए हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और जो शख्स हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। यानी बात को मुख्तसर किया जा रहा है, अब जाओ। फ़ातिया, तुम दोनों जाओ। फ़ातियान था, नून गिर गया, हु आ गया ना मुजाफ की वजह से। इसी तरह फ़कूला की जगह फ़कूलान था, और रसूला की जगह रसूलान था, दो रसूल। ये सब तस्निया के सीखे हैं। बस आओ उसके पास, आती अमर है, हु उसके पास, बस आओ उसके पास यानी फिरौन के पास। और अरसला का मानी होता है किसी चीज़ को खुला छोड़ देना, यानी बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दे दो। और ला तो अज़िब का माना क्या यहाँ, कि उनको मुशक्क़त वाले कामों में ना डालो, और उनके बेटों के कत्ल से बाज आ जाओ। बहुत भारी काम करवाते थे, इमारतें बनवाते, कई मर जाते बेचारे मुशक्क़त की वजह से। और ये जो बात है ना, क़द जीना कभी आयतिम मिन रब्बिक, हम तुम्हारे पास रब की एक निशानी लाए हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आयतिन वाहिद क्यों है, हालांकि निशानियाँ तो दो मिली थी, यद बैज़ा और असा। तो इसका जवाब क्या दिया गया कि सबूत और दलील के लिए आया है, यानी हमें आपके पास सबूत लाए हैं। अब वो सबूत कई हो सकते हैं, लेकिन उसको वाहद में रखा गया, इसलिए एक ही लफ्ज़ आया। हालांकि मुराद इससे दोनों ही चीज़ें हैं। और ये जो आखिरी बात है ना, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम तो उस पर है जो हिदायत की पैरवी करे। यहाँ हुदा से मुराद इस्लाम है। ये अंदाज होता है किसी ऐसे शख्स को सलाम करने का जो ख़ुद अभी दीन पे ना हो। अल्लाह के नबी सल्लम ने हिरकल को जब ख़त लिखा तो यही लिखा था, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। इसी तरह जहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों हों, तो वहाँ भी इसी तरह सलाम किया जा सकता है। इससे क्या पता चलता है कि सलाम तो उसी के लिए है जो इस्लाम को कबूल करेगा। कितना प्यारा अंदाज है। इससे क्या पता चलता है कि जब कहीं जाए बंदा, तो सलामती के पैगाम लेके जाए, हिदायत की बातें लेके जाए साथ। इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, बेशक हमारी तरफ ये वही की गई कि जो शख्स उसे झुटलाएगा और मुंह मोड़ेगा اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فیصلہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پوچھ لے گا. اصل میں اس میں دلیل تھی کہ ہر بندہ، من جو ہے نا یہاں صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، ہر جھٹلانے والے کے لیے. اور کذب، اوپر آپ دیکھیے کہ سلام من اتبع الہدا تھا، تو یہاں کذب آ گیا، یعنی خدا کا متضاد ہے یہ کہ جو جھٹلائے گا پھر اس کے لیے کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں. سورۃ اعلیٰ آیت 11 سے 13، 11-13 میں بھی آتا ہے کہ جس میں یہی اشارہ کیا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کس طریقے سے انہوں نے اچھے انداز سے بات کی، لیکن جواب کیا ملا؟ وہی ملنا تھا جس کی امید تھی، کیونکہ جب ایک انسان کے اندر حق نہیں اترا ہوتا تو پھر وہ اچھی بات کو بھی اچھی طرح سے نہیں لیتا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11 سے 13 میں آتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر حقیقت میں کچھ نرمی ہوتی ہے. سورۃ نازیات آیت 37 اور 38 میں آتا ہے، فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا، پس بے شک جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا. سورۃ لیل آیت 14 میں بھی آتا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، پس میں تم کو ڈراتا ہوں آگ سے، یعنی جلانے والی جھلسانے والی آگ سے، جس میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اللہ تعالیٰ حق کا پیغام دلواتا ہے، لیکن جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے پھر ان کو یہ دعوت فائدہ نہیں دیتی. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے لیکن فرعون نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اب آگے دیکھیے گا کہ موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ ہے، یعنی وہ وقت آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور یہ وہی بات ہو گئی کہ کلمہ حق بیان کرنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ فرعون کا سوال ہے، کہا کہ پس کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ. فرعون نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ وہ دکھتی رگ تھی اس کی. انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کو جب کوئی دعوت دے رب کی طرف آنے کی تو وہ اس کو چڑھانے کے لیے پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ ذرا یہ رب کون ہے. اصل میں یہ پھووک کرنے والا انداز تھا، ان کے منہ سے کوئی بات سننا چاہتے تھے کہ کوئی بات کہیں اور ہم غصے میں ہوں کہ اچھا یہ کون رب ہے. سوال ہمیشہ غور سے سننا چاہیے، کیونکہ ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. کچھ سوال فتنے پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ سوال اسی میں سے تھا. انہوں نے آ کے رب کی طرف پکارا، کہنے لگا فمئی ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کہنا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، ربنا نہیں کا، ہم سب کا نہیں، تم دونوں کا. کیونکہ جب بندہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھ لے تو اس کو تو پھر سچا رب بھی نہیں نظر آتا. موسیٰ کا جواب دیکھیے گا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو خاص صورت عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی. کیسا خوبصورت جواب ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے، رب ہے، آسمانوں پہ ہے، تو اس نے چڑھنا تھا، ایسی بات پیش کر دی لاجواب ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی تخلیق کے لیے اس کے اختیار میں کچھ تھا اور نہ راہ دکھانے والی بات تھی. وہ خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو اس نے یہی یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ ان کا پروردگار ہے. ہاں فرعون اس بات کا قائل تھا کہ زمین و آسمان اور جو چیزیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی اور قانونی حیثیت کا منکر تھا، حاکمیت کا منکر تھا. وہ یہ مانتا تھا کہ میرے اوپر کوئی بالا تر ہستی نہیں جس کا حکم مجھ پر چلتا ہو اور مجھے اس کی بات ماننا لازم ہو. اس لیے فوراً یہ سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ توحید ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ فرعون توحید ربوبیت کا قائل تھا، رب کو مانتا تھا، اسی لیے تو کہا جس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور پھر اس کا راستہ بھی بتا دیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت ربط ہے خلقہ اور ہدا کا، تخلیق اور ہدایت کا گہرا تعلق ہے. کیسے؟ اب دیکھیں کہ مچھلی پیدا ہوتی ہے نا، مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے پیدا ہوئے اڑنا کس نے سکھایا؟ انسان کا بچہ پیدا ہوا تو ماں کے جسم سے دودھ پینا کس نے سکھایا؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ سکھاتا تو کیا کوئی بچہ یہ کر سکتا تھا؟ کتنی ماؤں نے پہلے یہ ٹریننگ دی. یہ ہے ہدا. تو یہاں ہدا سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ. فرعون نے الجھانے کی کوشش کی لیکن الجھتے نہیں اور اپنا پیغام دے دیا. اس نے پچھلوں کے حال کی بات کی تو اس کو ایک خوبصورت انداز میں ٹال دیا. ہر بات کے جواب میں اللہ کی طرف رخ موڑ دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یدل ربی ولا ینسا. موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یعنی جن بڑوں کی بات کرتے ہو تو ان کا حساب تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ نام اعمال یا لوح محفوظ، کہ جہاں ان کے اعمال پہنچنے تھے پہنچ چکے، وہ اللہ کی نگاہوں میں کہاں ہیں کیسے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ بحث نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام غلط نہ کرے اور اللہ اس کو پکڑ لے، یا کوئی کام صحیح کرے اور اس کے باوجود اس کو پکڑ لیا جائے. یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. پھر مزید تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. کون ہے رب؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کلو ور او ان آمکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان نفیز علی کل آیات النحا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو وہ کائنات کا نظام کتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے چلا رہا ہے، اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہی ہے. یہ سارے کام ایک ذات کے سوا اور کون چلا سکتا ہے؟ تو لہٰذا تم اس کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑو، بلکہ اپنی عقل کو اگر استعمال کرو گے تو تمہیں دکھے گا کہ رب کی ذات ہی وہ ہے کہ جو انسان کے سارے معاملات کو چلاتی ہے اور اسی کے حکم پہ اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اسی میں سے ہم نے تم کو نکالا، اسی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ایک بار پھر تم کو اٹھایا جائے گا. انسان کو اس کی اصل یاد دلا دی، اور ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے رخ انسان کے خاتمے، اس کی فنا کی طرف ڈلوا دیا. تبلیغ کا یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی اللہ کا پیغام دینے جائیں تو جذبات کی تھوڑی سی شیرینی بھی ہونی چاہیے، حقائق بھی ہوں، دلائل موجود ہوں، اللہ کے کلام کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیں، اور بہت ساری ان ریلیونٹ باتوں پہ الجھنے کی بجائے مقصد کی بات کریں. کچھ اور نہ بھی کہہ سکیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو ہی بیان کرتے جائیں تو اللہ نے چاہا تو دل میں بات خود ہی اترنے لگے گی۔ حجت بھی تمام ہو جاتی ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا، پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری پہنچانے والے پہ نہیں رہتی۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت 56 سے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ غرض، ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ ان کو چھٹلاتا ہی رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نشانیاں دکھا دیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی وہ کیوں نہ مانا؟ اس کی وجہ اندر کا انکار، تکبر، بڑائی کا احساس۔ ایک چیز کسی ایک کو سمجھ آئے لیکن دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اس کی وجہ اس چیز کی خرابی نہیں ہوتی بلکہ اندر کے نظام کی خرابی ہے۔ مثال دوں گی کہ کھانا ایک ہی ہے، ایک شخص کھاتا ہے تو اس کو اس سے صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، لیکن دوسرا ایک شخص اس کھانے کو کھا کے بیمار کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا سٹمک اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا۔ حق کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حق سے الرجی ہو یا جو اپنی برائیوں کو چھوڑنا نہ چاہیں، اپنی ذات کی اصلاح نہ کرنا چاہیں، پھر ایسے لوگوں کو بڑے بڑے دلائل بھی فائدہ نہیں دیتے، خود جھکنا نہیں چاہتے، حق کو جھکانا چاہتے ہیں۔ دل کسی چیز کو تسلیم کر بھی لیں، اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ واقعی ہم اس چیز کو مان گئے۔ فرعون تکبر کا شکار تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ اس نے دنیا میں عام کروایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں سن کے پہلے تو کذبا پھر ابا، یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں۔ کذبا کے نتیجے میں ابا ہوتا ہے، تکذیب، کسی چیز کو ڈینائی کرنا، چھٹلا دینا، اور ابا انکار کر دینا۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی کے سامنے کوئی بات ایسی رکھی گئی جو اس کو پسند نہ آئی تو ایک دم اس نے منہ پھیرا اور پھر اٹھ کے چل پڑا۔ اب اس کی بدخواسیاں دیکھیے کہ کہاں سے کھلتی ہیں۔ قال اجیتنا لتخرجنا من اردنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ اسی کال سے آپ کو اس کی بدخواسی دکھ رہی ہے۔ اس جملے کی کوئی تک تھی؟ سینکڑوں جادوگر موجود تھے اس کے ملک میں، اور بھی لوگوں کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے، اپنے ٹرکس دکھاتے، انعامات حاصل کرتے اور چلے جاتے۔ کسی کے بارے میں کبھی فرعون کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کبھی قحط بھی لا سکتے ہیں یا فرعون کو یہاں سے نکال دیں گے، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں کھڑے تھے، لوگ بھی دوسرے ارد گرد دیکھنے والے تھے۔ فرعون کا یہ قول بظاہر تو اس نے اپنے دفاع میں بولا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی بات اس کے خلاف پڑنے لگے گی۔ اس کا اندازہ اگلی آیات سے ہوگا، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم بھی لائیں گے تیرے پاس اسی قسم کا جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس کر دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک وعدے کا وقت، سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لے، موعد لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سویا، ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو۔ یہ چیلنج ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے کہ اب حق سامنے کھل کے آ جائے اور فرعون نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پہ اس کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں اور وہ خود دیکھ لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو وہ بھی اس پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم جہاں کہو جو کہو ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں۔ موعدن مصدر ہے یا پھر ظرف ہے، اگر اس کو ہم ظرف مانیں گے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہیں، یعنی کوئی جگہ لے آؤ یا کوئی وقت مقرر کر لو، کیونکہ ظرف یا تو زمان کے لیے ہوتا ہے یا مکان کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان میں سے دونوں ہی چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ سورۃ نمل آیت 14 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی جو نشانیاں ان کو دی گئیں تھیں اس کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں تو فرعون کو خود بخود تھریٹ فیل ہو رہا ہے، نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا محل سے نکل جاؤ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں، نہ یہ کوئی میدان جنگ تھا، نہ یہ کوئی سیاست کی بات تھی، کوئی پولیٹکس نہیں تھی، لیکن فرعون نے اس بات کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ بعض کہتے ہیں کہ موعد مصدر میمی بھی ہے، تو مراد کیا ہوگا؟ وعدہ کرنا۔ اور جو جگہ کے لیے لفظ ہے سون، سون سواون سے ہے، جس کے دونوں طرف برابر ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بیچ کا کوئی منظر ہو، کھلا میدان ہو، جیسے آپ دیکھیے کہ کرکٹ یا فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ یہ کام ہو کہ جہاں سے سب لوگ دیکھیں۔ اور پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی باتیں ہوتی تھی تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی یہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو سوا ہموار میدان کے معنوں میں بھی آئے گا، اسپاٹ لیولڈ بالکل پلین، اور دوسرا مطلب برابر کا بھی ہے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ برابر ہو، جو ہمیں بھی سوٹ کرے اور تمہیں بھی کرے، اصل میں یہ جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کہا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے۔ یہاں دیکھیے کہ جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دو شرائط قابل غور ہیں، اور فرعون کا یہ چیلنج اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، کیونکہ وہ خود تو یہ سب نہیں کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے وہ فرعون سے اللہ نے کروا دیا۔ خود ہی ایک کھلے میدان میں مقابلے کی بات ہو گئی، سارا خرچے اخراجات جو تھے فرعون کو بھگتنے پڑے، اور شرطیں کیا لگیں؟ کہ یہ سالانہ جشن کے موقع پہ ہو، یوم الزینہ، جیسے جشن ہوتا ہے سیلیبریشن کا دن، زینت کا دن، تاکہ ہر طرف سے لوگ اس سلطنت میں میلہ دیکھنے آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ اور دوسری بات کہی کہ یحشر الناس ضحا، چاشت کے وقت ہو، تاکہ لوگوں کو اس مقابلے کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ضحا کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج نیا نیا چڑھا ہو، اسی کو چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں۔ سورہ شورا میں بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ جادوگر جمع کیے گئے الی یوم وقت معلوم، ایک معلوم وقت پہ وہ جمع کیے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب کبھی مناظرہ یا کوئی ایسی مقابلے کی کیفیت ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے معاملہ کر سکتا ہے، اور پلس پھر شرائط بھی منا سکتا ہے۔ اب یہ کون سا جشن تھا، اس پہ ہمیں کوئی بحث نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ نوروز کی عید تھی، مصری لوگ مناتے تھے، یا کوئی سالانہ میلہ تھا، جشن تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ فرعون کی سالگرہ ہوتی تھی، تو واللہ عالم، لیکن یہ دکھتا ہے کہ ایک لانگ ویکینڈ ہوگا، ایک ہولی ڈے ہوگا، جس دن لوگ فری تھے کہ چلو آج جا کے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا میچ ہو رہا ہے۔ اور عموماً لوگوں کو ایسے میچ دیکھنے اچھے لگتے ہیں۔